العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعد، محترم ومعزز زد مختصاب زد مرة شبير ساب عدسين علماء كرام، beloved friends، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are most definitely not worthy of saying any words in the presence of our seniors who have dedicated their lives to deen. But with this intention alone, that our own rectification and islah takes place under the compassionate gaze. The opening verses recited of Surah Al-Mu'minun, we continuously take the benefit of the advices of the Quran Azim, that Allah Ta'ala has given us this great kitab, لَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. There is indeed hidayat and a great mercy for the believers. The Quran Azim has many, many rights upon us. To believe in it as the kalam of Allah Ta'ala, not have any doubt, reservations, reaction or denial of even a single verse or word of the Qur'an Kareem that puts a person's iman at peril. Thereafter to recite it and make an attempt to recite it as correctly as possible, and then to ponder and reflect on the meanings of the Qur'an Kareem. It is extremely important that we do this in a guided manner, that we learn the meanings of the Qur'an Kareem from the ulama ikram who are linked in a sanad and a chain that goes directly to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or via the means of authentic tafsir, and mashallah many have been translated into English. It is a very dangerous trend to merely take an English translation of the Qur'an Kareem and ask each other opinions about what you opine about this verse. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. That person who opines regarding a verse of the Qur'an Kareem without having the necessary expertise in the many, many sciences that enables a person to give tafsir, that person may as well book one's place in the fire of Jahannam, may Allah Ta'ala protect. So to ponder and reflect, one of our great akabirin, Shaykhul Hind rahimahullah ta'ala, after being incarcerated for many years in prison in Malta, addressing a jamaat of ulama after his release, says that I had pondered for long periods of time in solitude in my cell while in jail, and this was part of his jihad in opposing British colonialism in India, and great sacrifices were given by our Akabirin in this regard. He says, I have arrived at the conclusion that basically two causes for the downfall of the Ummah, spiritually as well as materialistically. One is having disunity, differences on most trivial issues. Unity of the Ummah is of great importance, however unity on haqq and that which is from the essentials of deen, one cannot unite with that which contradicts the basic essentials of deen, such as integrity of Sahaba radiallahu anhu majma'in, whom Allah Azza wa Jalla has made the barometer of iman. إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. Allah Ta'ala has emphatically, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. The entire fraternity of Sahaba radiallahu anhu majma'in, Allah Ta'ala has decreed them undoubtedly as the perfect level and barometer of iman. And therefore, extremely important that we refrain from making any utterances or even harboring feelings in our heart towards even a single Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or making derogatory statements regarding Sahaba radiallahu anhu majma'in. This is indeed an extremely dangerous trend. You know, the one jama'at who is on haqq, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, adherent to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Jama'ah means jama'at of Sahaba radiallahu anhu majma'in. And especially those Sahaba who had contributed greatly to the spread of Islam in different parts of the world, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, and especially Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an, are made the greatest targets of criticism, as our respected mother Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha. And this emanates from the hatred for the spread of Islam, nifaq and hypocrisy. So very, very important that we protect our tongues, protect our hearts from making any derogatory statements to any of the Sahaba radiallahu anhu jama'in. So to understand the meanings of the Qur'an Kareem, to apply it into our lives. So Shaykhul Hind says that one reason is disunity, and the other is that the Ummah in general has neglected the Qur'an Kareem. And therefore encourage his students a two-pronged effort to bring alive Quran in the Ummah. One is in its reading form, the establishment of Makatib in the far and wide parts, and Alhamdulillah, Allah's fadl and karam, in this country also one of the great saviors of deen is the establishment of the Maktab system by our forefathers who had arrived in this country with great, great sacrifices. One merely has to travel across the Atlantic Ocean, South America, and see the difference of communities who had arrived there even later than our forefathers had come to this country, but not establishing the Makatib and Masajid. Third generation already, may Allah protect us and ours, and the entire Ummah already out of the fold of Iman. So Allah Ta'ala reward them abundantly. And so one effort is to bring alive by establishing the Makatib, as well as encouraging the Dars of Quran Kareem, Tafsir of Quran Kareem to become alive in the Masajid, that every day some message of Quran Kareem. What is, may Allah Ta'ala's message for me that I can apply into my life? Now the right of the Quran Kareem, very, very important, is to put to practice. And relating to these verses, the opening verses of Surah Al-Mu'minun, our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, when the opening verses of Surah Al-Mu'minun were revealed, and these are verses where Allah Ta'ala says emphatically, the first statement, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, indeed, without any doubt whatsoever, it is the believers only who have attained to the highest levels of success. It is Iman and practice on the teachings of Islam that guarantees a person's success in every sense of the word, in this dunya, for eternity, in the hereafter. The beauty, amazing flow of Quran Kareem, that at the beginning Allah Ta'ala says, indeed, it is people of Iman who are the only ones successful. In the penultimate verse of this surah, Allah Ta'ala says, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, that those deprived of Iman, disbelievers, can never attain to any kind of success. We know neither in this world nor in the hereafter. So Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah on this great ni'mah of Iman. When Allah Ta'ala, as Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, also who makes a very telling statement regarding Sahaba radiallahu anhu ajma'in and the integrity, formulating a very, very core and essential part of our deen. Allama Ibn Kathir rahimahullah in the verse, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ, where Allah Ta'ala praises the entire fraternity of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, Muhajirin as well as Ansar. And Allah Ta'ala declares His everlasting happiness upon them, radiyallahu anhum wa radu an, also declaring that they have been guaranteed their abodes in Jannah forever and ever, all of the Sahaba radiallahu anhu ajma'in. He makes a very telling statement and says, فَمَا لِهَا أُولَٰئِ مِنَ الْإِيمَانِ, what relationship do these people have with Iman, relating to the Rawaf of the Shia, who curse, condemn, criticize the very group whom Allah Ta'ala has declared His eternal happiness upon. So what link does such a group have with Iman when they harbor enmity to those whom Allah Ta'ala has decreed His happiness upon them? So Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala in the tafsir of these verses of Surah Al-Mu'minun says, when Allah Ta'ala created Jannah and brings the narration in, Allah Ta'ala commanded it to speak, and the first thing it said, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, it is indeed people of Iman who Allah Ta'ala has guaranteed every kind of success. When these verses were revealed, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam went into a state where Sahaba radiallahu anhu ajma'in realized that wahi and revelation is being conveyed to Rasul sallallahu alayhi wa sallam almost like the buzzing sound of bees. When the wahi had terminated, Nabi sallallahu alayhi wa sallam firstly raised his mubarak hands and made an amazing dua, and we try and learn the meaning of this dua at the least. Allahumma zidna wa la tanqusna. Oh Allah, increase us in your favors, never ever decrease us. Wa akrimna wa la tuhinna. Oh Allah Ta'ala, you give us honor and dignity, and Allah never degrade and humiliate us. Zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Oh Allah, grant us and open up your favors upon us. Do not make us of those who are mahroom, deprived of your mercies. Always make the dua that we never become of those who are deprived of Allah Ta'ala's mercies. وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا, Allah in all matters give preference to us and not to others over us. وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا, most importantly Allah, you keep us happy, and critically important, Ya Allah, you be happy with us at all times. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, these verses have been revealed upon me, these 10 verses, whomsoever establishes what has been mentioned in these verses, as Allah Ta'ala thereafter enumerates the qualities of believers, what are the salient features and qualities. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, مَنْ أَقَامَهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ, the person who establishes these qualities of the believers mentioned in these verses is guaranteed Jannah forever and ever. Very briefly, very quickly, what are the qualities Allah Ta'ala mentions on this juncture? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, the believers are those, most important action in our deen is Salah,
But here, firstly, quality of salah is emphasized upon that they perform a salah of high quality of khushu' and khudu', humility and concentration in salah. And for the protection of our iman, betterment of our salah, Allah has given us these two great efforts in these times. What a ni'mah of Allah Ta'ala. One is such gatherings, majalis, being strongly linked and attached to the pious senior elders of deen. By sitting in their company, many, many benefits accrue to a person. And secondly, this great effort of iman, establishment of salah in the ummah, the effort of da'wat and tabligh. So they perform a salah of khushu', humility and concentration. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Secondly, they turn away from all activities that are of useless nature, frivolous activities, turning away from la ya'ni. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, the beauty of a person's Islam is brought to the fore in a person forsaking those things that are of no benefit to a person's deen. Something that does not benefit our deen or our dunya for that matter, to refrain and turn away from it. Let us ask ourselves a very, very sincere question, every one of us, that how will we answer for hours and hours spent following a game of sports, for example, or some form of entertainment. At the end of it, neither our deen or dunya has benefited in any way. So Sayyidina Luqman radiallahu anhu, one of the reasons Allah had blessed him with immense wisdom was this quality, leaving out la ya'ni. لِلزَّكَاتِ فَاعِلٌ. Next quality is that they constantly pay the zakat due on their wealth. Another tafsir, that they make a concerted effort for the purification of the inner selves, and this is the purpose and objective of tasawwuf, the rectification of spiritual maladies from within ourselves. لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Next quality, they guard and protect their chastity, immodesty, bihayai. We know it is so rampant by means of social media, etc. So Allah Ta'ala praises those who, despite the many, many challenges, protect and guard the chastity. عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Next quality is that amanat and trust and covenant, word of mouth, promises made, agreements entered upon, promises we have made to Allah subhanahu wa ta'ala, that they remain consistent and are cognizant of fulfilling those at all times. And again, last quality, as was the first, again salah. But here Allah ta'ala emphasizes the importance of punctuality in salah. We know punctuality in salah, performance of salah with punctuality in the masajid. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says very, very strongly, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِي يَتَعَاهَدُ الْمَسَاجِدِ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. When you see a person frequenting the masajid for the performance of salah with consistency, then go ahead and testify to the sincerity of that person's iman. And at the end of all of these qualities, what does Allah Ta'ala promise? أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. That these are those not who will just receive. The strongest form of ownership is by means of inheritance, stronger than by buying something or being gifted something. So they will be the eternal inheritors, not just of Jannah, of the highest stages in Jannah, the most lofty stages of Jannatul Firdaus. And to beautify the favor, never will they get bored or tired in Jannah, never will they die, never will they be taken out. Hum fiha khalidun. So to perpetually enjoy these favors, Allahu Azza wa Jal give us a tawfiq of valuing, appreciating our iman, when we know there are so many challenges, whether in the form of Shi'iyat, whether modernism, liberalism, indeed a very, very dangerous trend of bringing about a watered down, a liberal form of Islam. So all the more important that we adhere to Islam as it has come down to us from our pious senior elders of deen. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.
MashaAllah, Darul Uloom Zakariya ka kaam is masjid se shuru hua tha. Maulana Shabbir sahab ki zariye se unse darkhwast hai ki nasihat farma dein.
Muhtaram Sayyidina Rasulullah, respectable Ulama Ikram, elders, brothers. In fact, as the Mufti Sahib has commanded, I say a few words after hearing the Kar Guzari of Mufti Sahib and the very important talk of Maulana Burhan Sahib. It is not necessary to go into detail, very, very shortly, five minutes or something, just mention a few things. That Alhamdulillah, we had the opportunity of visiting Samarkand, Bukhara, etc. immediately after the communism collapsed there. It was Gorbachev's time. We had the opportunity of reading Bukhari Sharif, a few ahadith by Hazrat Mufna Yunus Sahib. We were together at the cover of Hazrat Imam Bukhari Rahmatullah Alayhi. There was a person also, he was living in Makkah Mukarram, I don't know if he's still there, that he claimed he saw Imam Bukhari Rahmatullah Alayhi. Whereas you know, Imam Bukhari Rahmatullah Alayhi passed away many, many years ago. So it was asked that he said that when the Russian Revolution took place and people were being massacred, we came to the grave of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, and the grave had opened up. We saw that this time we can rather sacrifice our lives, but let us cover the grave of Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. And when his grave was opened, then we found Imam Bukhari, we saw him exactly how he was. His body was in the exact state that he was. I don't think that person is living. There are various people, we know the Anbiya alayhi salatu wasalam, the grave, the sand of the grave will have no effect on them, they are living. It is, and also, there are many, many people, the shuhada, some ulama say. A person who gives azan, unfortunately, giving azan in our community, we do not show the respect to a muezzin and azan itself too. But a person who gives azan for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the grave will not eat his body too, his body also will survive. There was one Kabristan there. In that Kabristan, a great alim like Sahibul Hidayah, Allama Maradilani, was not allowed to be buried. Because in that Kabristan, only those ulama could be buried whose name was Muhammad, and his name was not Muhammad. So a great alim of that nature was not buried there. And as we heard, there were big, big madaris. Imam Bukhari, thousands of people used to benefit from him. The great muhaddisin were from this particular area. What is for us to know that Allah does not need anyone. And the way we are living in our country this moment also, of being unthankful to Allah subhanahu wa ta'ala, cutting ourselves from our kabirin and buzrugani deen, it seems unfortunately we are going to the same route. The history of these places is not to go and see these places only, but also take a lesson what causes came into the ummah that Allah subhanahu wa ta'ala took, where there were thousands of great muhaddisin. Today the name of Allah also cannot be taken very, very freely. And what were the causes of that? And then to see those causes and to see our lives and see whether we are going the same route, we are going a different route. For Allah does not need anyone. It comes in a hadith very, very, the whole of mankind also does not believe in Allah, will make no difference to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a girl of mankind put this head in sajda on the day of Qiyamah too, it will make no difference to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not need the ibadah of anyone. Whatever laws of Sharia are there, in Sharia it is very, very, very important for us to see that a person who looks for loopholes in Sharia, that is not Sharia. And unfortunately, the ummah in this way is going on a borderline to look for loopholes. Wherever some secluded one shah's call is made to make amul on that and practice upon that, it comes that usually when a person goes in that particular line, a time will come that person goes out of the Sharia whatsoever. So for us, it's very, very important to note. And as we hear from Molana, the different vertical people are making inroads. When the ta'alluq and relationship will not be with akabirin, not will be a proper deen, then automatically, then of course, then everybody will take. The Qadian is there. The only place in this Russian place at the moment where it's put of deen is Kyrgyzstan. And Kyrgyzstan, alhamdulillah, we had the opportunity, we together with Mr. Mufti Sahib visiting Kyrgyzstan. It is unreal to see the shock of deen that they have and how they have stuck onto deen. But there too, very, very recently, the Qadianis have made great inroads in the name of freedom of deen. Although now they have realized, but I believe it is too late. As far as the Shias are concerned, they are making the inroads everywhere. And the ilaj of Shiism is not this, that what you call, we say we have dialogue with them. There's no dialogue with them. The dialogue was finished long time ago. And also there is one voice within our community nowadays, what you call, that we don't even call them kafirs, but stay away from calling them kafirs. Then how are you going to warn your people of the dangers? Not only this, the Qadianis also are making the inroads in different ways. So there's only one way that we stick onto our deen and not be unthankful for the name of Allah subhanahu wa ta'ala and to link ourselves with our great Akabirin, first of the Sahaba Kiram and the Buzrugani deen, and inshallah we will be saved. Otherwise, this big, big madaris that we see, for them to be wiped out overnight, it's not difficult for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not need his madaris. And we see what happened in Iraq, there were great ulama in Iraq, there were great ulama in the Arab world, then we see what happened in Russia, other parts of the world, where great, great muhaddisin lived, and great, great akabirin and buzruganidin, as we heard of Shaykh Bahauddin Naqshbandi rahmatullahi alayhi, one of the great alims of the Naqshbandi silsila. And up to now, when a person goes to his grave and sits there for a little while, the person can see his heart being affected by the noor of that particular person that is in the grave there. But at the time came, the person could not take the name anyone. In Imam Bukhari rahmatullahi's cover, a big board was put when we went. This is a great communist leader. Because of Bukhari rahmatullahi, everybody revered him. I don't know if that board is there, but it is in revoke now. Or that particular time, there was a big board there which showed this was a great communist leader. They projected Imam Bukhari as a great leader of communism too. So anyway, this batil will carry on. How can batil start from the time of Nabi alayhi salatu wasalam? For us, it's important to see that we do not make nashukri, not be unthankful to the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And we cling to deen. Don't look for deen in loopholes, that this and that, on the border line. When you go to the border line, then comes the hadith, the next step is going to haram. We will not remain in deen. And when a person always looks for ruksat, always look for an easy way out, that is not deen, that is ittiba'i hawa, in the form of deen. The one hadith, Nabi alayhi salam says, what will be your condition? Taruna munkaran ma'rufun ma'rufun munkaran. What will be your condition? You will regard the wrong as right and the right as wrong. The Sahaba said, can that also happen? He said, a worse condition will come when you will command what is wrong and you will forbid what is right. We see that also coming in different ways within our society. When these alamat and signs come, then there is a sign of Allah Ta'ala's happiness not being with us. It must not happen that Allah Ta'ala takes this little deen we have away from here. We have a great responsibility. The common people here, generally, alhamdulillah, they are open as far as Islam is concerned. Our akhlaq, our ways, our treatment, and our niyat is important. Is our niyat deen or is our niyat to make money and to live a better life? If our niyat is just to have what you call a better life and make money, then of course, my dear brothers, Allah Ta'ala can change conditions very, very quickly. And our niyat becomes deen, and our business also we conduct, can make the money too, but with deen ethics, then inshallah that business also will become a means of spreading the deen, as we know that deen spread in parts of Asia, South Asia, only because of the akhlaq and the manner which the Muslim businessmen conduct, they did their business transactions, etc. Because of deen, Allah Ta'ala brought people close to Iman in Islam. Allah give me the tawfiq too, inshallah, to not make nashukat, give us all the tawfiq, to realize what our object of our creation is, to link ourselves with the ulama-i haq, inshallah, and to appreciate the ni'mats that we have in this country, and to save ourselves from extravagance. When extravagance sets into any community, that is one sign also that now the time has come where Allah will punish that particular community. In our weddings are concerned, in other matters are concerned, simplicity must come into our lives. Thousands of people today in many parts of the world do not have food. In our own country, things are very, very bad. We have heard that sometimes there is one breadwinner in certain communities, one senior businessman saying that 30, 40 people he's got to support. His wages is a couple of hundred rand. He's got to support 40 people from the family because people are not working. Then what will be the ultimate result? The ultimate result is a revolution. Revolution means bloodshed will come. So we can change it with our akhlaq, with our ways, with our simplicity. Allah grant us the tawfiq and take a lesson from what has happened in all these parts. What is our madaris? It's nothing. Great ulum were there. Great ulama were there. Great akabirin were there. But when the time came, nothing got saved. And a person could not even take the name of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah grant us the tawfiq, inshallah, to be careful. To see what the causes of the downfall of those places were. To save ourselves from the downfalls. And to stick on to deen and zikr and remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And main object is to please Allah ta'ala. Do not have something on to do this and then look for a fatwa to suit ourselves. But see what Allah wants from me. I must, what you call, conduct myself what the Shariat wants. Not on the other hand, to form an opinion and then you're going to look for a proof in Sharia. This is a very, very dangerous thing that is set in our community.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سب سے پہلے مولانا عبد القادر صاحب نے کچھ تاریخی حقائق پر گفتگو کی اس کے بعد حضرت مولانا شبیر صاحب نے بھی کچھ تاریخی حقائق پر مختصرا روشنی ڈالی یقیناً ہم لوگ حضرت مفتی صاحب کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے میں کچھ اسی سلسلے میں کچھ ایسی تاریخی حقائق کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کا علم آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے میں بر صغیر سے آتا ہوں ہندوستان سے آتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس طرح علماء عرب سے، اس کے بعد جس طرح رشیا کے علماء سے ایک دور میں دین کا کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے آج کے اس زمانے میں یا 50-60 سال پیچھے اگر آپ جائیں تو وہی کام اللہ نے ساری دنیا کے لیے علماء دیوبند سے لیا ہے. آپ سنتے آئے ہیں یہ مدارس، چاہے ساؤتھ افریقہ کے ہوں یا انگلینڈ کے ہوں یا اور دیگر ممالک کے ہوں، ان کا کسی نہ کسی درجے میں تعلق علماء دیوبند سے جڑا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دارالعلوم کی بنیاد کیسے پڑی. بر صغیر میں، یعنی ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، اس علاقے میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے یہ بتایا ہے نشان لگا کر عصا سے کہ اس طرح عمارت بناؤ، اس طرح عمارت بناؤ، اس طرح عمارت بناؤ. یہ صرف دو واقعات ہوئے ہیں بر صغیر میں، 800 سال میں اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. ایک واقعہ ہوا تھا جب سلطان شمس الدین التمش کی دلی میں حکومت تھی. اس وقت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ تھے، جو کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے جانشین تھے اور خلیفہ تھے. دلی میں ہمیشہ سے پانی کی پرابلم رہی ہے. آج بھی اگر ہریانہ اور پنجاب کے لوگ پانی بند کر دیتے ہیں تو دلی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے، اور آج بھی دلی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پیسے کے بدلے میں پانی دیا جاتا ہے. تو بہت پریشانی تھی، سلطان شمس الدین التمش بڑے پریشان تھے. اور سلطان شمس الدین التمش مرید تھے خواجہ بختیار کاکی کے. خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں ان سے ایک ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے نالا بناؤ، ایسے تالاب بناؤ، اور نشان لگاتے ہیں زمین پر اپنے عصا سے. جب صبح ہوتی ہے تو بختیار کاکی علیہ الرحمہ بیدار ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو بادشاہ کو بتائیں کہ رسول اللہ خواب میں آئے تھے. تو جب وہ نکلنے کی تیاری میں تھے تو دیکھا کہ وہ تو سلطان شمس الدین التمش خود ان کے پاس آ رہے ہیں. اور سلطان نے کہا کہ حضرت ایک عجیب و غریب خواب میں نے آج دیکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ شیخ نے بھی وہی خواب دیکھا ہے اور مرید نے بھی وہی خواب دیکھا. اب یہ دونوں، اس وقت کے بادشاہ اور یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نشانات اسی طرح لگے ہوئے تھے جس طرح رسول اللہ نے خواب میں بتایا، اور انہوں نے انہی نشانات پر ایک دریا بنایا. 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں، آج بھی وہ دلی کے اندر ہے جس کو شمسی تالاب کہا جاتا ہے، اس کا پانی آج تک خشک نہیں ہوا. یہ پہلا واقعہ تھا ہندوستان کے اندر. دوسرا واقعہ، جب دارالعلوم دیوبند کا نمبر آیا تو اکابرین علماء دیوبند سر جوڑ کر بیٹھے کہ مدرسے کی تعمیر کی جائے. ایک دارالعلوم کے قریب میں ایک دریا تھا، اس کو انہوں نے پاٹ دیا مٹی ڈال کر، اور یہ طے کیا کہ صاحب ہم اس پر عمارت بنائیں گے. بالکل طے ہو گیا کہ اب اگلے ایک ہفتے میں عمارت شروع ہو جائے گی. تو حضرت مولانا رفیع الدین علیہ الرحمہ، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے، چونکہ اب تک دارالعلوم چھتہ مسجد میں چلتا تھا، اب اس کے لیے تعمیر اور عمارت بنانی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ تشریف لائے اور وہی عصا ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ ایسے بنانا، ایسے بنانا، ایسے بنانا عمارت. تو پھر جب صبح ہوئی تو یہ اکابرین اس جگہ پر پہنچے تو اسی طرح زمین پر عصا کے نشانات پڑے ہوئے تھے. اسی نشان پر پہلی اینٹ مسلک دیوبند کے سب سے بڑے عالم حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے رکھی، دوسری اینٹ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے رکھی، اور تیسری اینٹ حضرت مولانا مظہر علی نانوتوی علیہ الرحمہ نے لکھی. اسی لیے حضرت مولانا ریاست علی بجنوری علیہ الرحمہ نے دار العلوم کے ترانے میں اس شق کا اضافہ کیا ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں. اس جملے کا پس منظر یہی ہے. دوسری بات میں نے کہا تھا دو تاریخی حقائق پر بات کرنی ہے. دوسری بات آپ نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا. اللہ نے ان کو علماء دیوبند میں صفحہ اول میں رکھا ہے اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے مجاہدانہ زندگی کے صحیح جانشین حضرت مدنی علیہ الرحمہ. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی زندگی کے 10 سال جیل میں گزرے ہیں اور جب وہ مالٹا میں تھے اپنے استاد کے ساتھ تو اسی درمیان میں ان کے والدین کا مدینۃ المنورہ میں انتقال ہو گیا تھا, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور متعدد خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے تھے. جب وہ مالٹا سے ہندوستان پہنچے تو پھر یہ شیخ سے کہا کہ حضرت والدین چلے گئے, خاندان کا شیرادہ بکھر چکا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا مدینۃ المنورہ خاندان کے لوگوں کے پاس چلا جاؤں. تو اس زمانے میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ترمذی پر کام کر رہے تھے. ہندوستان سے جو ترمذی آتی ہے اس میں شروع میں حضرت شیخ الہند کا کام ہے اور اس کے لیے معاون حضرت مدنی علیہ الرحمہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے اس کام کو پورا کرو. خیر وہ کام شروع کیا کہ 1920 میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا اور شیخ الہند علیہ الرحمہ علماء دیوبند کی صف میں وہ واحد عالم تھے جو گردن تک انگریز کی مخالفت میں ڈوبے ہوئے تھے, جن کے بارے میں مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اس کو جلا دیا جائے تو اس کی راک سے بھی انگریز کی عداوت کی بو آئے. خیر میں مختصر کرتا چلوں, حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ندوے کا 100 سالہ اجلاس کیا حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے. اس میں ساری دنیا کے ممالک سے انہوں نے وفود بلائے اور چونکہ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی شخصیت تو محتاج تعارف نہیں ہے اور خاص کر گلف میں اور عالم عرب میں تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آج کے دور میں. اس میں ایک وفد آیا تھا الجزائر سے, ان کو کہا کہ صاحب آپ بھی تقریر کریے, تو وہ الجزائر کا وفد آیا وہ تقریر. الجزائر کی آزادی ابھی ہوئی ہے, دنیا میں لوگ ہیں الجزائر کی آزادی میں شرکت کرنے والے آج بھی, جیسے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں شرکت کرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں ہمارے ملک میں. اس کے ایک عالم کھڑے ہوئے اور وہ تقریر کر رہے تھے 100 سالہ میں, انہوں نے یہ کہا کہ الجزائر کی آزادی کا چہرہ بھی ہندوستان کے ایک شخص حسین احمد کے سر جاتا ہے. مولانا علی میاں ندوی کھڑے ہو گئے, ان سے کہا آپ ایک منٹ کے لیے رکیے, اور مائک لیا اور فرمایا کہ حسین احمد سے مراد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمۃ. مولانا ارشد مدنی جو اس وقت ان کے علوم و معارف کے امین ہیں ہندوستان کے اندر اور ان کے جانشین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں تھے, اس میں مولانا اسد مدنی بھی تھے اور میں بھی تھا, ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون سی تاریخ بیان کر رہے ہیں. ہم نے اس کے بعد تحقیق شروع کی, ہم مصر گئے, ہم نے مصر کے کتب خانوں میں کتابوں کو پڑھا, تحقیق کی کہ آخر مولانا مدنی کا الجزائر سے کیا تعلق تھا. تو کہنے لگے کچھ عجیب و غریب حقیقت ہمارے سامنے آئی. الجزائر میں ایک پرانا شاہی خاندان تھا, اس کے ایک فرد تھے, ان کا نام تھا شیخ عبد الحمید بن بادیز علیہ الرحمہ. وہ ان کا تعلق پرانا الجزائر کے شاہی خاندان سے تھا. وہ کہنے لگے کہ وہ آئے, انہوں نے خود اپنے واقعے کو لکھا ہے, انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا الشہاب کے نام سے. وہ آئے مدینۃ المنورہ, ان کے ایک ساتھی تھے یہاں پر سید بشیر ابراہیمی علیہ الرحمہ جو حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے, چونکہ حضرت حرم میں درس دیا کرتے تھے. وہ آئے یہاں پر, انہوں نے اپنے ساتھی سے بات کی کہ صاحب حرم میں درس سب سے زیادہ کس کا مقبول ہے, تو معلوم ہوا کہ ایک ہندوستانی عالم ہے سید حسین احمد, ان کا درس سب سے زیادہ مقبول ہے, وہ روضہ مبارک کے بالکل سامنے بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور تقریباً 10 بیسوں ممالک سے سفر کر کے جو طلبہ آئے ہیں وہ ان کے سبق میں بیٹھتے ہیں. خیر اب یہ دونوں ساتھی الجزائر کے تھے, مل گئے, تو جو شیخ حمید تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں ہجرت کر لوں, چونکہ الجزائر اب تک فرانس کے تابع تھا اور ظلم و ستم کی انتہا تھی. تو یہ دونوں ایک اور استاد کے پاس گئے جن کا نام ہے شیخ حمدان. یہ انہی کا لکھا ہوا واقعہ اور تفصیل میں بیان کر رہا ہوں جو شیخ عبد الحمید بن بادیز نے الشہاب میں نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم شیخ حمدان کے پاس گئے اور میں نے کہا کہ شیخ میں ہجرت کرنا چاہوں. کہ بہت اچھا ہے, رسول اللہ کا قرب تم کو ملے گا, ہجرت کرو. لیکن اس کے بعد ہم گئے سید حسین احمد المدنی کے پاس. ہم نے ان سے کہا کہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ ہجرت مت کرو, آپ جاؤ واپس الجزائر میں. آپ کی مدینہ میں ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت الجزائر میں ہے جہاں ارتداد اور فرانس کے ظلم و ستم عروج کو پہنچ چکا ہے. حضرت مدنی علیہ الرحمٰ نے فکری تربیت ان کی اور ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ وہ الجزائر میں آزادی کی لڑائی لڑیں. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ الجزائر میں جہاد آزادی کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہے تو وہ شیخ عبد الحمید بن بادیز ہیں جن کے اندر آزادی کی آگ کو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰ نے پیدا کیا. اسی چیز کو وہ الجزائر کے عالم بیان کر رہے تھے. اور جب الجزائر فتح ہوا تو فتح ہونے کے بعد الجزائر کی جامع مسجد میں جمعہ کا جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے وہ دیا ہے سید بشیر ابراہیمی نے, جو کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے انتہائی مقرب شاگرد تھے. تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, یہ ریئلٹی ہے علماء دیوبند کی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کسی مخصوص شعبے کے ساتھ ملحق نہیں کیا, اور یہ ان کی زندگی کا وہ پہلو تھا جو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی بیان نہیں کیا. ان کی اولاد نہیں جانتی تھی کہ میرے باپ نے الجزائر میں کیا کیا ہے. یہ تو ایک وفد آیا تھا آزادی ان کی وفات کے بعد ندوۃ العلماء کے صد سالہ اجلاس میں, جس میں یہ بات نکلی اور تحقیق شروع ہوئی اور معلوم ہوا کہ صاحب الجزائر کی آزادی کا سہرا تو سارا شیخ الاسلام پر جاتا ہے. اور پھر مزید تحقیق کی تو عالم عرب میں جمعیت العلماء کی کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت اگر عرب میں اور اس علاقے میں اگر جمعیت العلماء کی کوئی جماعت آپ کو ملتی ہے تو یہ ملے گی جمعیت علماء جزائریین, یعنی الجزائر میں حضرت مدنی علیہ الرحمٰ نے سب سے پہلے علماء کی جماعت قائم کی. اور اسی فکر کا نتیجہ تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الجزائر کو فرانس کے تسلط سے آزاد کرایا تھا, اور اس کا سہرا بھی ہندوستان کے ایک عالم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰ کے سر جاتا. یہ علماء دیوبند کی خدمات تھیں جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی محنت کا مرکز بنایا, اپنے آپ کو, اپنی فکروں کو, اپنی محنت کو کسی مخصوص علاقے کے ساتھ خاص نہیں کیا. جب مدینے سے آنے لگے تو ان کے بھائی نے کہا کہ یہاں پر آپ رہیں گے تو اللہ کے رسول کا قرب رہے گا. کہنے لگے میں دنیا میں جہاں پر رہوں مجھے اللہ کے رسول کا قرب رہتا ہے, میں قرب کے لیے کسی مکان کا محتاج نہیں ہوں, بلکہ میں دنیا کے جس کونے میں رہوں میرا تعلق رسول اللہ سے وہی رہتا ہے جو روزے مبارک کی جالی کے سامنے بیٹھ کر رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہندوستان میں بہت کام لیا. ان کی شخصیت ہندوستان میں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے معیار تھی. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت فدا ملت علیہ الرحمٰ نے 18 سال ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ممبر ہو کر مسلمانوں کے لیے جو کام کیا ہے یقیناً وہ ایسا ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اور اس کے بعد آج دو ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے علوم و معارف کے امین ہیں. آج جو کام وہ ہندوستان میں اور علماء کر رہے ہیں, یقیناً ہم سب کو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی عمر کو لمبا فرمائے, ان کو صحت, قوت, عزت, عظمت میں ان کے اضافہ کرتے رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا محترم دوست و احباب اور علماء کرام یہاں کے مولانا عزیر صاحب اور دوست احباب کی دعوت پر ذکر کی مجلس کے سلسلے میں ہمارے ساتھی حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اجر عطا فرمائے کہ آپ نے ذکر کی مجلس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور ہم جیسے حقیر لوگوں کو بلایا مجھ سے پہلے علماء کرام نے بہت اچھی اچھی باتیں اور نصیحتیں سنائیں جگ بیتی آپ بیتی سب آپ کے سامنے آ گئی جگ بیتی کا مطلب دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ بیتی کا مطلب میں نے کیا کیا یہ آپ نے سنا مفتی عبد القادر صاحب نے بخارا سمرقند کے حالات سنائے یہ بھی آپ نے سنا کہ وہاں دین سے تعلق رکھنے والے بچے قل هو الله احد نہیں پڑھ سکتے سورہ فاتحہ ان کو نہیں آتی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا اجداد علوم کی ایجاد کرنے والے تھے اور علوم کے ایسے ماہر تھے کہ آج تک ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بعد ان کی کتابوں کو ہم سمجھتے بھی نہیں جو علم اور عمل کی انتہا کو پہنچ گئے تھے ان لوگوں کے بچے ان لوگوں کے کی اولاد دین سے واقفیت بالکل نہیں رکھتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جس جگہ علماء اور عوام کا آپس میں تعلق کمزور ہو جاتا ہے علماء کا عوام کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کی وجہ سے عوام اپنی لائن لیتے ہیں اور علماء اپنی لائن پکڑتے ہیں علماء اپنی تحقیقات میں لگے رہتے ہیں جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے یا اجزاء لا یتجزأ سے اور ایسی تحقیقات میں لگ جاتے ہیں جن تحقیقات کی نہ عوام کو ضرورت ہے نہ علماء کو ضرورت ہے اور عوام میں کام کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں عوام میں کام نہیں کرتے اس لئے توڑ شروع ہو جاتا ہے بجائے جوڑ کے آخری زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک شروع فرمائی تبلیغ جماعت کی شکل میں اس جماعت کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا فارمولہ عوام اور علماء میں عوام اور مولویوں میں جوڑ پیدا کرانا تھا. چنانچہ اس کی نتیجے میں عوام کیا تعلیم یافتہ لوگ ڈاکٹروں کے بچے عالم بن گئے, انجینئروں کے بچے عالم بن گئے, بڑے بڑے تاجروں کے بچے دین کی طرف آئے. عوام اور علماء میں جوڑ پیدا کیا گیا. اب بھی اس زمانے میں جو باطل طاقتیں ہیں, ایجنسیاں ہیں, ان کا سب سے زیادہ اور بڑا کام یہ ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کرا دے. علماء کے بارے میں یہ سختیاں کرتے ہیں, علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, حالانکہ کسی باطل جماعت جیسے شیعہ باطل, قادیانی باطل جماعت ہیں, ان کے باطل ہونے کو بیان کرنا یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت ہے, اپنے عوام کی حفاظت ہے, اور ان کو متنبہ کرنا ہے, ان کو بتلانا ہے کہ ایسے لوگوں سے اور ان کے عقائد خراب لوگوں سے کے عقائد سے بچے رہنا چاہیے. جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے, اپنے اور اپنی دین کی حفاظت مقصود ہے. اس لیے پرانے زمانے میں صوفیہ یہ کام کرتے تھے, جو تبلیغ جماعت کا کام ہے یہ پہلے زمانے میں صوفی حضرات کرتے تھے. ایک ایک صوفی کے ہاں ہزاروں ہزاروں لوگ اب لاکھوں لوگ آتے تھے, کھاتے تھے پیتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا نام سیکھتے تھے, ان کے عقائد پکے ہو جاتے تھے. جیسے ابھی آپ نے سنا مولانا کعب صاحب نے شمس الدین التمش کا واقعہ سنایا. شمس الدین التمش غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ہندوستان میں بر صغیر, اس زمانے میں بر صغیر کہنا چاہیے, افغانستان سے لے کر برما تک جو حکومت تھی اس میں شمس الدین التمش غلاموں کے خاندان میں سے تھے. اور عجیب بات ہے, اپنے شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا غیر محرم پر جس کی غلط نظر نہیں پڑی ہو, اور عصر سے پہلے چار رکعتیں اس کی فوت نہیں ہوئی ہوں, تکبیر اولی اس کی کبھی فوت نہیں ہوئی ہو, سب لوگ خاموش رہے اور شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا. بادشاہوں کو جوڑنے والے تصوف, تصوف نے بادشاہوں کو جوڑا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام تھے, نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے. انہوں نے بادشاہوں سے لے کر عوام کو کس طرح دین سے جوڑا اور اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت فرمائی. جلال الدین اکبر کا زمانہ تھا, بعض لوگ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں, وہ آخر میں تائب ہو گیا تھا. آخر میں توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے, بظاہر تو نہیں کی ہوگی, لیکن اس نے اپنی زندگی میں دین کو کتنا نقصان پہنچایا تھا. جو سورج کے ہزار نام ہندوؤں کے ہاں چلتے تھے تو سورج کے ہزار ناموں کا وظیفہ پڑا جاتا تھا. جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے, جیسے ماموں کی لڑکی, چچا کی لڑکی, اس کے ساتھ نکاح کرنے پر پابندی لگائی تھی. دربار میں ایک آدمی ایک پاؤں پر کھڑا ہوتا تھا, اس سے کہا جاتا تھا دوسرا پاؤں اٹھاؤ. وہ کہتا تھا جب میں نے ایک پیر اٹھایا ہے تو دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا. تو پھر ہنسی شروع ہو جاتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے گئے. وہ اس سائنسی ترقی اس زمانے میں تھی نہیں کہ آج انسان کیسے اڑ رہا ہے اوپر. فقہا کرام جو اس زمانے کے فقہا تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, فلان موچی نے یہ لکھا ہے, فلان نائی نے یہ لکھا ہے, جو ان کے پیشے تھے, جن پیشوں کے ساتھ, جن کسب کے ساتھ, ہنر کے ساتھ وہ منسلک تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ حال ہو چکا تھا کہ اس کے دربار میں ہندو کے مطابق عبادت ہوتی تھی, کرسچنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اجازت تھی کہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے, مسلمان اور سنیوں کو اجازت نہیں تھی. ملا مبارک جو شیعہ تھا اس کا بیٹا ابو الفضل اور فیضی یہ شیعہ تھے, فروافض تھے, بادشاہ کے اوپر مسلط تھے, بادشاہ کے اوپر مقرر تھے, ان کا ذہن بناتے تھے اور دین سے لوگوں کو بہت زیادہ دور کر دیا تھا. اور متعی کے نام سے زنا کے لیے ایک جگہ کھولی تھی, وہاں متعی کے نام پر زنا ہوتا تھا. شراب کی کھلی ہوئی اجازت تھی, جتنی شراب بناتے ہو بناؤ, جتنی شراب پینے ہو تو پی لو. ختنے پر پابندی لگائی تھی, کوئی ختنہ نہ کرے, ختنہ اگر کسی نے کیا تو جیل ہے. دین کے اور جب اس کے سامنے لوگ آتے تھے سامنے اللہ اکبر کہتے تھے, اور اللہ اکبر تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن وہ اکبر کی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے تھے, اور اس کو مجتہد کے درجے پر فائز کر دیا تھا کہ یہ تو اجتہاد والا ہے, مجتہد ہے. اور کہتے ہیں کہ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر سے کہا آپ امام ہیں, آپ مجتہد ہیں, آپ ہمارا سب کچھ ہے, آپ خطبہ دے دیں. اس کو جب ممبر پر کھڑا کیا خطبے کے لیے وہ کانپنے لگا اور کچھ نہیں بول سکا, اس لیے کہ لکل فن رجال, ہر لائن کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ بول ہی نہیں سکا. تو اور جب اس سے ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے تو دروازہ ایسا بنایا تھا کہ اس کے سامنے رکوع اور سجدے کی شکل بن جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مخالفت کی, جہانگیر نے اس کے اکبر کا بیٹا تھا حضرت کو جیل میں ڈالا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے شیخ سناتے تھے کہ جہانگیر نے خواب دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دانتوں سے انگلی کو دبائی ہوئے تھے, دانتوں میں اپنی انگلی دبائی اور فرما رہے تھے جہانگیر تم نے میری امت کے کتنے بڑے آدمی کو جیل میں ڈالا. اسی وقت ان کو رہائی ملی اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے تصوف کی لائن سے کس طرح کام کیا, کیس عجیب طریقے پر کام کیا, جو جہانگیر اور اکبر کے زمانے کے گورنر تھے اور حکام حاکم تھے, پشاور کا حاکم ہے, یو پی کا حاکم ہے, فلان جگہ کا حاکم ہے, ان سب حاکموں کو خطوط لکھے اور ان کو اپنا مرید اور متعلق بنایا, اور انہی کے ذریعے سے پھر جہانگیر پر دباؤ پڑا اور اس نے دین الہی کو ختم کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کی برکت ہے کہ جو باطل مذہب شروع ہوتا ہے تو آخر تک اس کے ماننے والے ہوتے ہیں, لیکن مجدد الفسانی اور ان کے خلفاء کی برکت سے اکبر کا دین اس طرح ختم ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی ماننے والا اس کا نہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ دین تھا بھی یا ویسے کسی نے کہا ہے. دین تھا, اس نے بنایا تھا, اور ایسی مسجدیں ہندوستان میں اب بھی موجود ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ آدھی مسجد ہے آدھا مندر ہے, اور اس زمانے کے بنے ہوئے ہیں. جلال الدین اکبر, اس کا دار الخلافہ اکبر آباد, جس کو اکبر آباد کہتے ہیں, آگرہ, وہ اس کا دار الخلافہ تھا. اس کے قرب جوار میں ایسی مسجدیں اب بھی موجود ہیں. تو تصوف کی لائن سے علماء کرام دین کے ساتھ عوام کو جوڑتے تھے, دین کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے تھے, اور ان کے اندر دین کی برکات کو اور ذکر کی برکات کو پیدا کرتے تھے. اور جس وقت تاتاریوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کی اپنے بے وقوفی کی وجہ سے, ایک طرف خوارزم شاہ تھا اور دوسری طرف خلافت عباسیہ کا آخری بادشاہ معتصم باللہ تھا, آپس میں ان کی لڑائیاں چلتی تھیں, اور ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ غیر مسلم ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہم اپنے مسلمان بادشاہ کو ختم کریں. جب مسلمان یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کا فضل اٹھ جاتا ہے. تو اس وقت پہلے تو چنگیز خان تھا جو دادا تھا, اس نے افغانستان اور یہ عراق تک کے علاقے پر جو ہے قبضہ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کا پوتا تھا ہلاکو خان, اس نے خلافت عباسیہ کو ختم کیا, اور اس کے ختم کرنے میں جو بھی فتنہ ہوگا, مصیبت ہوگی, اس میں شیعہ شامل ہوں گے, روافض شامل ہوں گے. مستعصم باللہ اس کا وزیر تھا محقق طوسی, وہ مشیر تھا اور وزیر تھا ابن علقمی, وہ بھی شیعہ, محقق طوسی بھی شیعہ. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نصاب میں ہمارے زمانے میں, ابھی تو الحمدللہ نہیں, محقق طوسی کے بعد کتابیں شامل تھی, بسباب کی شرح تجرید, اس بدبخت کی کتابیں شامل تھی. تو وہ انہوں نے سازش کی, اور اس سازش کے تحت ہلاکو خان کو بلایا اور بغداد کی اینٹ سی اینٹ بچائی. حافظ ابن کثیر اس زمانے کے آدمی ہیں, حافظ ابن کثیر, علامہ ابن تیمیہ, حافظ ابن قیم, حافظ ابن رجب, حافظ ابن عبدالحادی, اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے لوگ تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کی خلافت کو روافض کی وجہ سے کس طرح تباہی لاحق ہوئی, اور کس طرح مسلمانوں کی حکومت تباہ ہو گئی. اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حکومت اور خلافت کس طرح برباد ہو گئی. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 16 لاکھ آدمی, اور ایک روایت میں 10 لاکھ آدمی بغداد اور اس کے اطراف میں مسلمان شہید کر دیے گئے تھے. روافض نے ان کو لایا تھا اور روافض نے ان کو بلایا تھا. اور ایک روایت میں 8 لاکھ, 8 لاکھ سے تو کم تھے نہیں. اور جو کتابیں تھیں ان کو دجلے میں ڈالا گیا تھا, یہاں تک ان کتابوں کی سیاہی سے پانی سیاہ اور کالا ہو گیا تھا, اتنا ظلم ہوا تھا. اور حضرت سعدی نے فرمایا تھا آسمان را حق بوت گر خون ببارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین اور اے محمد در قیامت سر براری چو دخات سر برارو این قیامت را میان خلق بین. حضرت سعدی نے کہا تھا آسمان کو حق ہے کہ زمین کے اوپر خون کی بارش برسا دے. مستعصم باللہ خلیفہ کی خلافت کے ختم ہونے پر اور پھر جوش میں آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت میں سر اٹھائیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے. آج آپ سر اٹھائیے اور اس قیامت کو دیکھیے کہ مسلمانوں پر کیسی قیامت آئی. مسلمانوں کے اپنے کرتوت اور روافض کی خرابی کی وجہ سے اب ان روافض کو ہم کیسے اپنا بنا دیں, یہ ہمارے کیسے قریب آئیں گے, ان کے ساتھ ہمارا کیسے جوڑ ہوگا. تاریخ اس پر گواہ ہے جہاں مسلمانوں کی تباہی ہوئی ہے ان تباہی میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب تاتاری مسلط ہوئے اور اقبال علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ تاتاری پھر خود بعد میں مسلمان ہو گئے, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں ہے آیا آج بھی تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. کہتے ہیں تاتار کے واقعے سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنم خانے سے دار الاسلام سے بت خانے سے پاسبان اور حفاظت کرنے والے کعبے کو دے دیا. کعبے کو حفاظت کرنے والے کہاں سے ملے؟ سنم خانے سے, بت پرستوں سے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت صوفیہ نے بہت کام کیا. اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ, اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے. وہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جہاں بادشاہ کا دربار تھا اور بادشاہ کا محل تھا اس کے سامنے جو صحرا یا باغ تھا وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. رات کو کسی جگہ آ جاتے تھے, دن کو وہیں پر سایہ کسی سائے میں یا کسی جگہ عبادت کرتے تھے, اذان دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے. ایک دن تاتاری بادشاہ نے دیکھا دور سے کہ کوئی سا آدمی ہے کسی جگہ بیٹھا ہے اذان دے رہا ہے اور اپنی عبادت کرتا ہے. اپنے خادموں سے کہا اس کو تم بلاؤ. شیخ جمال الدین کو بلایا, دربار میں آئے, اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس کتا بھی تھا. بادشاہ نے کہا بات چیت کے بعد تم اچھے ہو یا تم سے میرا کتا اچھا ہے؟ جمال الدین حضرت نے فرمایا اس کا ابھی میں فیصلہ نہیں کرتا, اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں کتے سے بہتر ہوں, اور اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوا, اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے, تو فرمایا یہ کتا پھر مجھ سے بہتر ہے. اس میں شک نہیں کتا بہتر ہے, اس لیے کہ کتا تو مٹی بن جائے گا. انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو آخرت کی بربادی تو بہت بڑی بربادی ہے. کہتا ہے بادشاہ کچھ متاثر ہوا اس بات سے اور بادشاہ کا جو یہ حضرت جمال الدین کا بیٹا تھا اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم جہاں میں عبادت کرتا تھا تم وہاں عبادت کرو. انتقال ہوا, اس وقت حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وفات سے پہلے اللہم رفیق الاعلا، اے اللہ رفیق اعلا کو میں چاہتا ہوں، رفیق اعلا کا مطلب اوپر والے فرشتے، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، اس کے بیٹے آئے اور وہیں پر عبادت کرنے لگے. پھر بادشاہ دیکھ رہا تھا اور یہ عبادت کر رہے تھے، ان کو بلایا، اذان دی تو اذان ان کے اذان سنی، بلایا، کیوں آئے ہو؟ یہ میں آپ کو ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو خبر دوں، میں آپ کو خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ الحمدللہ میرے والد کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور آخری وقت میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. تو انہوں نے کہا جب سے میری ملاقات شیخ سے ہوئی اس وقت سے میرے دل میں ایمان آیا، میرے دل میں ایمان اترا، بس میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کے وزرا بھی مسلمان ہوئے، اور پوری قوم جو مشرک تھی اور دین کی مخالف تھی وہ پوری قوم مسلمان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنایا تصوف کی برکت سے. تو جیسے آج کل تبلیغ جماعت کی حرکت ہے اور تبلیغ جماعت کی محنت ہے، کسی زمانے میں صوفیہ حضرات یہ محنت کرتے تھے، اور اس محنت کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرما دے. اس لیے ذکر کی لائن پر یہ محنت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اور ایک صحابی نے فرمایا آپ مجھے کچھ نصیحت کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کرتے رہو. اور اس کے لیے تو بھائیوں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی ویسے بیٹھا رہے گا، سوچتا رہے گا، گپ شپ لگاتا رہے گا، فضول باتیں کرتا رہے گا، لیکن ذکر کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی. لیکن جب ذکر کے اوپر محنت کر لی جائے، جیسے ہمارے بزرگ محنت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ فلان کا اسم ذات 5000 مرتبہ ہے، فلان کا 10000 مرتبہ ہے، 10000 مرتبہ اللہ اللہ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کی برکت سے پھر دن رات ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاہا عند ملیککم، کیا میں تم کو بہترین چیز نہ بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر ہے؟ وخیر لکم من انفاق الذہب والفضت، اور سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم وتضربوا اعناقہم، اور اسی بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میں جا کر دشمن کو قتل کرو، دشمن تم کو قتل کرے، اسی بھی بہتر ہو. اس لیے کہ جہاد تو وقتی ضرورت کی چیز ہے اور ذکر ہمیشہ کے لیے ہے. جہاد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ، جب مقابلہ کرتے ہو دشمن سے تو تم مضبوط رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. تو فرمایا اسی بھی بہتر ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن تم کو قتل کرے تم دشمن کو قتل کرو اس سے بھی بہتر ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ بتلا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ رات کو کسی صحابی کا انتقال ہوا اور رات ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد مبارک کے اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور روشنی ان چراغ ان کے پاس تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے روشنی نکلتی ہے نکلتی تھی, اس روایت کو علماء کرام نے صحیح نہیں بتایا, چراغ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ کان یرفع صوته بالذکر, وہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے کہا, ایک عورت نے کہا جن کا نام عائشہ ہے یا کوئی اور نام, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کھجور کے تنے کے اوپر, کھجور کا جو ٹرنک ہے اس کے ٹکڑے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ممبر بنا دوں, اس لیے کہ میرا غلام ہے نجار. نجار کا مطلب لکڑی کا کام, بڑائی کا کام کرتا ہے, تو آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ٹال دیا اور دوسرے وقت میں فرمایا بنا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا. اور جب ممبر بن گیا اس کی تین زینے تھے, تین سیڑھیاں تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اس پر نماز پڑھی. نماز پڑھنے میں بعض علماء فرماتے ہیں تاکہ لوگ نماز سیکھ لیں, لیکن اس سے زیادہ یہ بات تھی تاکہ اس ممبر کو اپنی نماز سے مبارک بنا دے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی برکت کا ایک ذریعہ تھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مصلی اور مسجد بنایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, نفل نماز پڑھی, صحابہ کرام نے بھی نفل نماز پڑھی اس جگہ کو مبارک اور برکت والی بنانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے رکوع تک, اور جب سجدے کا وقت آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے تھے اور نیچے سجدہ کیا. اب جب ممبر بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے تو جو کھجور کا تنا تھا بخاری کی روایت ہے وہ رونے لگا, رونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق پر. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جو ذکر وہ سنتا تھا اور ذکر اس کے ساتھ متصل لگا ہوا تھا اس کے فراق ذکر کی جدائی پر وہ رونے لگا. ذکر اتنی اونچی چیز ہے, کھجور کا تنا رونے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مبارک گود میں رکھا اور یسکتہ کما یسکت الصبی, جیسے چھوٹے بچے کو تسلی دی جاتی ہے اور اس کو چپ اور خاموش کرایا جاتا ہے اسی طرح اس کو خاموش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر لے گئے اس کو دفن کیا, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں اس کو دفن کیا گیا اور یہ بتلایا گیا فکر مت کرو تم جنت میں ہمارے ساتھ ہوگے. تو جنت میں جب انسان جاتے ہیں تو وہ کھجور کے تنے کا ٹکڑا وہ بھی جنت میں رکھا جائے گا, بہت بڑی جنت ہے اس میں تو سب چیزیں ہوں گی. جو دل کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب اس میں ہوں گی. اور حدیث میں ایک صحابی آئے تھے اور ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, دیہات سے آئے تھے, تو مسجد سے باہر کونے میں ایک جگہ پیشاب کے لیے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت روکو اس کو, ان کو مت روکو, اس لیے کہ پیشاب روکنے سے تکلیف ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ تمہارے روکنے کی وجہ سے اگر وہ کھڑے ہو گئے ادھر ادھر پیشاب پھیل جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں سمجھایا کہ یہ مساجد قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے, یہ مساجد نماز کے لیے ہے, اور یہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے. تو مسجد اللہ کی ذکر کے لیے ہے, اس لیے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا, جب تم جنت کے باغوں سے گزرتے ہو تو تم کو چرنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جنت کے باغیچے ہیں وہ کیا ہے, مسجد مساجد ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ ذکر کے حلقے ہیں, جنت کے باغیچے ذکر کے حلقے ہیں. دونوں کو ملایا جائے تو خلاصہ یہی نکلے گا, ذکر کے حلقے مسجد میں, ذکر کا حلقہ مسجد میں ہو تو یہ جنت کا باغ ہے. تو ماشاءاللہ ذکر کے سلسلے میں یہ ہمارے دوست و احباب جمع ہوئے ہیں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں, ذکر کی حلقے کو, ذکر کی مجلس کو دیکھا اور فرمایا تم کیوں جمع ہوئے ہو؟ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا. تو حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے اس لیے تم سے سوال نہیں کیا کہ میں تم پر بدگمان ہوں کہ تم کیوں جمع ہوئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ذکر کے حلقے سے گزرے اور فرمایا تم کیوں جمع ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح اپنی نیند کو قربان کر کے, اپنے کھانے پینے کو قربان کر کے آئے ہیں اور ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر اور دین سے جڑنے اور علماء کرام کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.